আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على هدى পিছলি মজলিস মে কুরবানি সে মুতালিক কুছ মাসাইল হামনে দেখে ইস মজলিস মে মজিদ মাসাইল জো ইস সিলসিলে মে বাকি হ্যায় یہ مسائل ہم دیکھیں گے چوبیسواں سوال یہ ہے کہ کیا بکرے کی بجائے بکری کی قربانی دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصح التضحیۃ بالذکر وبالانثى بالاجماع وفی الافضل منہما خلاف کہ قربانی دینا چاہے بکرا ہو یا بکری ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی بھی جانور چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری وغیرہ ہو اس پر اجماع ہے کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے وفی الافضل منہما خلاف لیکن ان میں افضل کیا ہے اس میں خلاف ہے یعنی علماء نے کہا کہ افضل کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے اس میں خلاف ہے لیکن اس میں کوئی خلاف نہیں کہ بکری کی یا اونٹنی کی یا گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے پچیسواں سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے آپ فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ مسنہ کے سوا جانور کو ذبح مت کرو الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن الا یہ کہ تمہارے لیے تنگی ہو جائے پھر تمہیں جذعہ بھیڑ میں سے ذبح کرنا پڑے تو مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جو تقریباً ایک سال کا بکری میں سے ہو چکا ہو اور جذعہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو اس سے کم کا ہو یعنی ایک سال سے کم کا ہو یہ حدیث امام مسلم کی ہے اس سلسلے میں ابن الملک کہتے ہیں المسنہ ہی الکبیرۃ بالسن مسنہ سن کی وجہ سے ہے عمر کی وجہ سے سنہ یا عمر سن کو کہتے ہیں یا اسی طرح سے دانتوں کو بھی سن کہتے ہیں تو المسنۃ ہی الکبیرۃ بالسن عمر کے اعتبار سے بڑے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے فمن الابل التی تمت لها خمس سنین اونٹ میں سے وہ جانور ہے جس کے پانچ سال مکمل ہو چکے ہوں ودخلت فی السادسہ اور جو چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو وَمِنَ الْبَقَرِ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ اور گائے بیل میں سے وہ جانور ہے جس کے دو سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو وَمِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ مَا تَمَّتْ لَهَا سَنَةٌ انتہا کہتے ہیں اور بھیڑ میں سے اور بکری میں سے وہ جانور ہے جس کو مسنہ کہا جا سکتا ہے جو ایک سال کا ہو چکا ہو اور جو دوسرے سال میں داخل ہوا ہو اون المعبود کی شرح یہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے اس میں بات موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ پانچ سال کا چاہیے گائے بیل یہ دو سال کے چاہیے اور بکرا بکری یا بھیڑ یہ ایک سال کا چاہیے اس سے کم کا جانور مسنہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے جانور کی عمریں بھی ہم کو معلوم ہو گئیں کہ کون سا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے ضروری ہے عقیقے میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے لیکن قربانی میں عمر کی شرط ہے چھبیسواں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کیسا جانور جائز نہیں یعنی جانور جو بھی ہوتا ہے وہ کیسا جانور ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی چار جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں یا ٹھیک نہیں ان سے قربانی نہیں ہوتی ہے العوراء البین عوروها ایسا جانور جو آنکھ کا کانا ہو آنکھ اس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہیں ہو اور اتنا اس کی آنکھ میں عیب ہو جو واضح طور پر دکھائی دیتا ہو ایسا نہیں کہ ایک آدمی خامخواہ اس کی آنکھ میں گھورنا شروع کرے کہ دیکھیں اس کی آنکھ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک دم دیکھتے ہی معلوم ہوئے کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہے تو ایسا جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے والمریضۃ البین مرضھا ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، جانور ایک دم بیمار ہو. والارجاء البین ضلعها، کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑانا بالکل واضح ہو، یعنی بالکل دکھائی دیتا ہو کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ خراب ہے. العجفاء التي لا تنقي، اور ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس میں بالکل ہی گوشت نہیں نکلنے والا ہو، معلوم بالکل اس میں ہڈی آئی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ ہو، بالکل کمزور جانور ہو. اس کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، اور ابو داؤد ترمذی نسیب نے ماجہ سب میں حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ بھی کتابوں میں حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چار قسم کے جانور ہیں جو صراحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں یہ جانور نہیں چلتے ہیں، کہ آنکھ کا کانا ہو اور لنگڑا ہو اور بیمار ہو، بیماری اس میں کچھ ہو، یا اسی طرح سے کمزور جانور ہو، یہ چار جانور نہیں چلتے ہیں. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کان کٹا ہوا جانور چلتا ہے جس کے کان میں عیب ہو یا سینگ میں عیب ہو، کیا ایسے جانور چلتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح سے دیکھ لیں. اس کو امام النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر جانور کے کان میں کوئی عیب ہو تو وہ قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ وَمَقْطُوعَةِ الْقَرْنِ، جہاں تک کہ ایسا جانور جس کے کان میں یا سینگ میں عیب ہو، کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، فصحیح انہا جائزۃ مجزئۃ لیکنہا مکروہ، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ایسا جانور قربانی میں چلتا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان میں کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ وغیرہ ہو، ایسا جانور قربانی میں جائز ہے، لیکن ایسا جانور قربان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، پسند نہیں، اچھا نہیں ہے. لأنها ناقصۃ الخلقۃ وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ناقص جانور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں. ای ان نطلب شرفہما وکمالہما، کہ کان کے اعتبار سے اور آنکھ کے اعتبار سے بہتر جانور ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کے کانوں میں کوئی عیب ہو تو قربانی میں وہ چل تو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہے. یہ مجموع الفتح میں جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 40 پر شیخ عثیمین نے بات کہی ہے. سوال یہ ہے، 28واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے مہنگا جانور افضل ہے یا موٹا تازہ، کیسا جانور افضل ہے؟ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ جانور بھاری بھرکم ہو، گوشت اس میں زیادہ نکلتا ہو، تو یہ زیادہ افضل ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ زیادہ ہے. اور اگر کوئی آدمی افضل ترین جانور اللہ کے لیے تقرب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے جس میں اس کا زیادہ مال لگا ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بہتر ہے. لیکن زیادہ صحیح یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس میں زیادہ فائدہ لوگوں کا ہے اور عیب جانور میں نہ ہو تو جانور زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو آدمی اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تقوی دلوں کے تقوی کے اعتبار سے زیادہ بہتر چیز ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. یہ سورہ الحج کی آیت ہے. اس آیت کی تفسیر میں مجاہد جو تابعی ہیں کہتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تعظیم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں استعظام البدنی واستسمانها واستحسانها، اس میں تین چیزیں انہوں نے بیان کی کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ عظیم ہونا چاہیے، بھاری بھرکم، اور اس میں گوشت زیادہ نکلنا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، اور یہ اچھی قسم کا جانور ہونا چاہیے، اعلیٰ جانور ہونا چاہیے، گھٹیا قسم کا جانور نہیں ہونا چاہیے. تو بھاری بھرکم ہو اچھا, اس کا قد اچھا ہو, جانور بڑا جانور ہو اور موٹا تازہ ہو, اور اس کے اندر یعنی عیب نہ ہو بلکہ وہ خوبیوں والا بہتر اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے. یہ تفاسیر میں آپ کو تفسیر ابن کثیر میں یا دوسری ابن جریر الطبری کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی. یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سمعت ابا امامہ ابن سہل, میں نے ابو امامہ ابن سہل صحابی ان سے سنا, قال انہوں نے کہا کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ, ہم مدینہ میں اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے. وکان المسلمون یسمنون, اور عام طور سے مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو وہ کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کا عام طرز یہ تھا کہ قربانی کے لیے جانور کو موٹا تازہ کرتے تھے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے بہتر جانور وہ ہے جس میں زیادہ گوشت نکلنے والا ہو. اس اعتبار سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل جانور وہ ہے جو موٹا تازہ ہو, جس میں زیادہ گوشت نکلتا ہو. اب اگر یہ دونوں باتیں اس میں جمع ہو جائیں کہ اچھے قسم کا جانور ہو, اعلیٰ قسم کا ہو جس کی قیمت زیادہ ہو, اور بھاری بھرکم ہو جس میں گوشت زیادہ ہو, تو یہ اور بھی اچھا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئیں. 29واں اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو کیا دوبارہ اس کو قربانی کا جانور خریدنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے یا مر جائے تو اس پر قربانی کے لیے نیا جانور خریدنا لازم نہیں ہے, کیونکہ فی نفسہ قربانی اس پر لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اگر وہ خرید کر دوبارہ جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی دیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس پر لازم ہے نہیں ہے, اس پر لازم نہیں ہے کہ واپس سے وہ جانور خریدے. اگر اس کا جانور کھویا ہوا مل جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بھی قربانی دے دے. اگر وہ اس کی قربانی نہیں دیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا من اہدا بدنۃً ثم ضلت او ماتت, جس نے قربانی کے لیے جانور لیا ہو اور وہ جانور ضلت کھو جائے او ماتت یا مر جائے, فانها ان کانت نذرا ابدلها, اگر وہ قربانی اس کی جو کرنے والا تھا اس جانور کی وہ نذر کی قربانی تھی, منت اس نے مانی تھی, نذر تھی اس کی کوئی, تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور بدل کے پھر اس کی قربانی کرے, اس لیے کہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے. وان کان تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها, اگر وہ قربانی اس کی نفل تھی فرض نہیں تھی تو اگر چاہے تو وہ اس کو بدل دے اور چاہے تو وہ نہ بدلے. یعنی کسی نے ارادہ کیا میں اللہ کے لیے کچھ قربانی کرنا چاہتا ہوں, اب اگر کھو جائے جانور یا مر جائے, اگر دوبارہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر وہ نظر اس کی نہیں ہے, واجب اس پر نہیں ہے. اس کو امام مالک نے موطأ میں روایت کیا ہے. تمیم ابن حویب الازدی کہتے ہیں ضلت اضحیتی قبل ان اذبحها, کہ میری قربانی کا جانور کھو گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو ذبح کروں, قربانی سے پہلے وہ کھو گیا. فسألت ابن عباس, میں نے ابن عباس سے, فسألت ابن عباس, انہوں نے ابن عباس سے اس کو پوچھا. فقال لا يضرك, ابن عباس نے کہا لا يضرك, یعنی اگر تیرا جانور کھو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی نقصان نہیں. یعنی اگر کسی کا قربانی کا جانور کھو جائے اور وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اس کو امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کیا ہے, جلد 6 صفحہ نمبر 10 پر. کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے, ایک تیر میں دو شکار؟ کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی, یا میرا بھی عقیقہ یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے, اور اس طرح سے دو مستقل الگ الگ نیتیں, دیکھیے آپ مثال کے طور پر دونوں ایک نہیں ہیں, دونوں الگ ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی جانور کی کر رہا ہے تو قربانی میں ایک ہی جانور ہوتا ہے, لیکن عقیقہ میں لڑکا ہو تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہوتا ہے, اس کا ایک مستقل الگ قانون ہے, قربانی کا وہ قانون نہیں ہے. مرد قربانی کرے یا عورت قربانی کرے، ایک ہی جانور ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ شریک کر لینا یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لہذا اس مسئلے میں آدمی یاد رکھے کہ وہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ نہ کرے. اب اس میں آگے ایک اور فصل ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے وقت سے متعلق کیا مسائل ہیں، قربانی کب کرنا چاہیے اور کن دنوں میں قربانی ہوتی ہے، قربانی کے کتنے دن ہیں. قربانی کے کل ملا کر چار دن ہیں، ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور اس کے بعد تین دن ایام التشریق کے، امام الشافعی وغیرہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے لیے حدیث بھی دلیل میں ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، قربانی کے صرف تین دن ہیں، یعنی ایک عید کا دن اور اس کے بعد دو دن. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، آدمی اگر اختلاف سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کے دن اور اس کے بعد کے دو دنوں کے اندر قربانی کر لے تو اختلاف سے نکل سکتا ہے، لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ قربانی کے بعد، عید کے دن کے بعد بھی تین دن قربانی کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور جبیر ابن مطعم سے روایت موجود ہے کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، ایام التشریق سب کے سب ذبح کے دن ہیں. ایام التشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے دن کے بعد کے تین دن، 11، 12، 13، یہ ایام التشریق ہیں، یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. با صحابہ کا بھی اس کے مطابق فتویٰ ہے، حضرت علی وغیرہ سے بھی اس بارے میں روایت آئی ہے. تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کا دن اور اس کے بعد کے تین دن، یہ چار دن قربانی کے ہیں. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور بعض علماء نے اس کا جواب بھی دیا ہے تفصیل سے، اس کو شیخ رئیس الاحرار کی کتاب آدمی دیکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. بہرحال مسئلہ نمبر 32، قربانی اتنے دن اگر ہے، چاہے تین دن ہو یا چار دن ہو، ان میں افضل دن قربانی کا کون سا ہے؟ جواب یہ ہے کہ افضل دن قربانی کا وہ ہے جس دن عید منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن افضل دن ہے. اس کے علاوہ دن بھی قربانی کر سکتا ہے لیکن یہ دن افضل ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے سنا، آپ نے فرمایا، ان اول ما نبدا من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر. اس دن، عید کے دن آپ نے نماز پڑھی، عید کی، اور خطبہ دیا، اور کہا سب سے پہلا کام اس دن ہم یہ کرتے ہیں ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، اس دن نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع فننحر، پھر لوٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پا لی. تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا، یعنی عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد جا کے قربانی کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کے دن میں بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ عید کا دن اور اس کے بعد، تو یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر آدمی دیکھے کہ بعد کے دنوں میں قربانی کرنے سے فقراء کا زیادہ فائدہ ہے، اپنی قربانی کو مؤخر بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل دن کون سا ہے؟ عید کا دن افضل ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 33. تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فصلی لربک وانحر، تو اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے. پہلے کس کو ذکر کیا؟ اللہ نے، نماز کو، اور اس کے بعد قربانی ہے. تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم نحر، نحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا. فقال لا یضحین احد حتی یصلی، تم میں سے کوئی بھی آدمی نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے، نماز پڑھنے تک قربانی نہ کرے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے، اگر کوئی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، فلا يذبح حتى ينصرف، وہ اس وقت تک کے ذبح نہ کرے جب تک کہ نماز سے پھرتا نہیں ہے، یعنی نماز سے پلٹنے تک قربانی کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا لفظ آ رہا ہے، تو نماز کے بعد قربانی کرے یا نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن جمعہ کی ترتیب نہیں ہوتی ہے کہ خطبہ اور نماز، بلکہ عید کے دن ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نماز اور اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے یا خطبے کے بعد کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن یوم النحر آپ نے نماز پڑھی، خطبہ دیا اور ذبح کیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی عید کی نماز پڑھے، خطبہ اٹینڈ کرے، اس کے بعد میں ہی ذبح کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری دین کے سلسلے میں کتنی زیادہ موجود ہے، ہر ہر چیز ہے۔ پھر آدمی کہے کہ قرآن حدیث میں سب ہے کیا، بتاؤ ہم کو، آپ بتائیے، اتنا سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، آدمی کو چاہیے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں۔ تو یہ 34 سوالات ہوئے۔ سوال نمبر 35، جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلے میں جواب میں ہے، آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی دہرائے، یعنی اسی جانور کو نہیں، دوسرا جانور، کیونکہ وہ تو گیا، ابھی اس کی قربانی ہو گئی۔ فلیعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی قربانی کا عمل دوسرے جانور پر دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی کرے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جندب ابن سفیان البجلی کہتے ہیں، صحابی ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیہ ذات یوم، ہم نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی عید کے دن، قربانی کی۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پایا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی وہ اس کے بدلے میں ایک دوسرا جانور قربان کرے۔ ومن کان لم یذبح حتى صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں، جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کی تھی آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ واپس سے دوسرا جانور قربان کرے۔ ہاں، جس نے اب تک نہیں کیا تھا اب وہ کیا کرے؟ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ تو جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو چاہیے کہ وہ واپس سے قربانی کرے۔ سوال نمبر 36، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا صرف دن میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا کوئی آدمی رات میں اگر قربانی کرے تو چلتا ہے یا صرف دن میں ہی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ وفیہ سلیمان ابن سلمہ الخبائری وہو متروک، اس حدیث کی سند میں سلیمان ابن سلمہ الخبائری راوی ہے اور یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اسے حدیث لینا ہی چھوڑ دیا، اتنا برائی ہے، تو اس حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں ولا یکرہ الذبح فی اللیل لانه لا دلیل علی الکراہ، رات میں قربانی کرنا مکروہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے برا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، والکراہ تو حکم شرعی یفتقر الی دلیل، کسی چیز کا برا ہونا یا اچھا ہونا، کسی چیز کو برا کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور یہاں دلیل موجود ہے نہیں ہے، اس کو احکام الاضحیہ والذکاہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ یجوز، لیکن یہاں سوال یہ ہے، ٹھیک ہے رات میں قربانی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے دن میں یا رات میں ہے، افضل دونوں میں کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ یجوز ذبح الاضحیہ کہ جائز ہے ذبح کرنا قربانی کرنا، فی الوقت لیلا و نہارا دن میں بھی اور رات میں بھی کسی بھی وقت میں، والذبح فی النہار اولا اور دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ذبح کیا، آپ فارغ ہوئے اور آپ قربانی آپ نے کی ہے، آپ سے رات میں قربانی کرنا یعنی ثابت نہیں ہے، تو دن رات میں کہیں منع نہیں ہے، آدمی ان دنوں میں قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ سارے ایام و تشریق ذبح کے دن ہیں، آپ نے منع نہیں کیا کہ دن میں کرو رات میں مت کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا، تو اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عمل نبی کا کہاں ہے، دن میں ہے، تو افضل دن میں کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ذبح کرنے کے طریقہ جگہ وغیرہ سے متعلق کیا احکام ہیں۔ سوال نمبر 37، قربانی کہاں کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر مصلی میں کرتے تھے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں، ذبح کرنا کا مراد یہ ہے کہ گائے بیل بکری بکرا بھیڑ جو بھی ہوتے ہیں جانور، یہ ذبح کرنا اس کو کہتے ہیں، نحر کرنا کہتے ہیں اونٹ اور اونٹنی، تو اس کو نحر کہتے ہیں اور اس کو ذبح کہتے ہیں، تو آپ چاہے ذبح کرنا ہو یا نحر کرنا ہو، آپ سب کا سب مصلی میں عیدگاہ میں کرتے تھے، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کیا دوسری جگہوں پر گھر کے دروازے پر یا اپنی گلی کوچوں میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کہیں بھی کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس سلسلے میں ہمارے لیے رہبری دیتی ہے، آپ نے فرمایا کل عرفت موقف، عرفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، حاجیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، وکل منا منحر اور منا پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے، وکل المزدلفہ موقف، مزدلفہ سب کا سب وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر، وکل فجاج مکہ طریقۃ ومنحر اور مکہ کی ہر گلی راستہ بھی ہے، مکہ کا ہر فجاج، فجاج راستے کو بھی کہتے ہیں، مکہ کا ہر راستہ آنے کے لیے راہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ منحر بھی ہے، قربانی کی جگہ بھی ہے، مکہ کے کسی بھی راستے پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، گلی کوچوں میں جہاں چاہے آپ قربانی، تو آپ نے اس میں کوئی قاعدہ رکھا نہیں کیا یہاں قربانی کرنا چاہیے یہاں قربانی نہیں کرنا چاہیے، کوئی آدمی اپنے عیدگاہ میں قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے گھر پر اپنا جانور قربان کرے، کوئی منع نہیں ہے، افضل عیدگاہ میں ہے، ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اب وہاں جگہ بھی نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، تو اس میں مطلب آدمی کو اختیار ہے، اگر عیدگاہ میں چاہے تو وہاں کرے، چاہے تو اپنے گھر کے پاس کرے یا کہیں بھی کرے، اس کو یعنی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنا جانور کہیں کسی اور کو دے سکتا ہے کہ تم اس کو قربانی وہاں اس کی کرو، کسی اور علاقے میں اگر قربانی اس کے جانور کی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس سلسلے میں آئے گا۔ 38، ذبح کی کیفیت کیا ہے, کیسے ذبح کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکروں کی قربانی دی جو املح تھے. املح سفید رنگ تھا اور کالے دھبے اس پر تھے. فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر, میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردن پہ یہاں جو ہے گردن اور یہاں جو ملتا حصہ اس پہ آپ نے اپنا قدم رکھا اور یسمی ویکبر آپ نے بسم اللہ کہا اور تکبیر کہی. فذبحهما بيده, آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جانور کو لٹایا جائے, بکری کو لٹایا جائے اور اس پر آدمی اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھے, قدم رکھے, گھٹنا رکھے جیسا بھی, اور اس کو جو ہے آدمی ذبح کرے. اور اس میں تسمیہ اور تکبیر دونوں ہونا چاہیے. تسمیہ بسم اللہ واللہ اکبر, یہ تکبیر ہے. ایک روایت میں الفاظ ہیں مسلم کی حدیث میں وَأَخَذَ الْكَبْشَ, آپ نے بکری کو لیا, فَأَضْجَعَهُ, اس کو لٹایا, وَذَبَحَهُ, اور اس کو ذبح کیا. معلوم ہوا بکری کو لٹایا جائے گا. وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد, آپ نے کہا بسم اللہ, اے اللہ قبول کر محمد کی طرف سے, آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. ہماری کوئی امت ہے؟ آپ کی ہے, تو ہماری تو کوئی امت نہیں ہے, تو ہم اپنے آل اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے اللہ تقبل من زید و من آل زید, یہ جو بھی نام اس کا ہو, عمر اور عمر یا جو بھی ہو. ثم ضحى به, پھر آپ نے اس جانور کو قربان کیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنا نام لے کے کہہ سکتا ہے اللہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل سے ایک اور دعا بھی آئی ہے. کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن قربانی دی. کیسی, کس کی قربانی دی؟ کبشین اقرنین املحین موجعین, دو بکروں کی قربانی دی جو سینگوں والے تھے اور سفید اور کالے رنگ کے تھے اور خصی کیے ہوئے تھے. فلما وجہہما, جب آپ نے ان کو لٹا دیا اور ان کا چہرہ کر دیا, بعض علماء نے کہا وجہہما سے مراد یہاں پر ہے کہ قبلے کی طرف ان کا چہرہ کر دیا بکری کا, بکروں کا, تو آپ نے یوں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیا مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک, اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. وعن محمد وامته, محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے بسم اللہ واللہ اکبر, واو کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر. ثم ذبح, پھر آپ نے قربانی دی. تو یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذبیحۃ الاضحیۃ وغیرہا, جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے چاہے وہ عید الاضحیٰ کا جانور ہو یا عام دنوں کی قربانی ہو, تضجع علی شقیہ الایسر, اس کو بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے. یعنی جانور کو لٹایا جائے کس پر؟ اس کی لیفٹ کروٹ پر, بائیں کروٹ پر. ویضع الذابح رجلہ الیمین علی عنقہ, اور ذبح کرنے والا اپنا سیدھا پاؤں دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھے. کما ثبت فی الصحیح, جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے, آپ جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں, آپ اس کے پیچھے ہو جائیں اور اس کی گردن پر آپ اپنا قدم رکھیں یا پاؤں رکھیں اور اس کا منہ آپ کی لیفٹ ہینڈ میں آئے گا, اس طرح سے پکڑیں, اس کی گردن گلا ادھر ہے گردن ادھر ہے, اور آپ یعنی جو ہے اس کو پکڑ کے اس طرح سے آپ زبر, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا کروں کیا میں اس کا, تو اس طرح سے اگر آدمی کرے گا تو آسانی سے اس کو ذبح کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے پاؤں کے پاس ہو جائیں تو پہلے تو پاؤں کے لیے تیار ہو جائیں, वो पाँव मारेगा, आप करेंगे क्या उसका। दूसरा है कि आप ज़बह कैसे करेंगे, आप उसका कदम कहाँ रखेंगे, आप लेफ्ट हैंड से किधर से पकड़ेंगे, किधर से ज़बह करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है कि आप उसको लिटा दें, उसके पीछे पीठ के पास हो जाएं और उसका बदन इधर दुम इधर, और आप उस पर सीधा कदम रखें। इधर सिर्फ उसकी गर्दन है, उसका मुंह है, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड में सिर्फ मुंह बच गया। अब आप उसको पकड़ के इस तरह से उसको ज़बह करेंगे, सिंपल और आसान है, और आप उसकी टांगों से भी महफूज हैं। इसको इब्न तैमिया ने मजमूल फतावा में जिक्र किया है। 39, ऊंट को नहर करने का तरीका क्या है। ऊंट को लिटाना आपके क्या किसी ये भी बस की बात नहीं, ऊंट को लिटाना बहुत मुश्किल चीज है। अब्दुर्रहमान इब्न साबित कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा, कानू यनहरून अल-बदनता मअकूलत अल-युस्रा قائمتن على ما بقي من قوائمها। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ऊंट को जब ज़बह यानि नहर करते थे, कुर्बानी देते थे, तो उसका बायां पांव बांध देते थे और قائمتن على بقي من قوائمها, और बाकी तीन टांगे उसके ऊपर वो जानवर खड़ा रहता था, लेकिन बायां पांव उसका क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था, और फिर उसको कुर्बानी उसकी दी जाती थी। इसको इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। ऊंट को खड़े कर, खड़ा खड़ा होता है उसी हाल में उसको क्या करते हैं, बर्छी मारते हैं खड़े हालत में उसकी, और उसे खून बहता है और फिर वो बैठ जाता है। उसको आप बिठाने के लिए बैठ जाओ बोलेंगे, वो बैठने वाला नहीं है, तो उसको खड़े खड़े ही पांव उसका बायां पांव बांध दिया जाता है ताकि इधर उधर न जाए उसको, और इस तरह से खड़े होकर एकदम धारदार जो है छुरी होती है, बर्छी होती है, उससे उसकी गर्दन में इस तरह से मार के गले में सुराख किया जाता है और खून उसका पूरा बह जाता है। गाय को क्या करेंगे, उसको नहर करेंगे खड़े होकर ज़बह या लिटाकर। तो अल्लाह ताला ने गाय या बैल जो भी है, कहीं कहीं गाय जो है ज़बह करना कानूनन मना है, इसलिए मैं बैल भी बोल रहा हूं। हाँ, अरब में कोई आदमी वहां पे कानूनन कोई मना नहीं, तो उनका कानून है, वहां पे जैसा भी करें। यहां हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, वो कानून देख के अपने हिसाब से जो करना है करें। अल्लाह ताला फरमाता है इذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइذ قال موسى لقومه, मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा ان الله يأمركم, अल्लाह तुमको हुक्म देता है ان تذبحوا بقره, कि तुम बकरा गाय को ज़बह करो। तो मालूम हुआ कि नहर करने का तरीका गाय के लिए है नहीं है, बैल के लिए है नहीं है, उसके लिए क्या है, ज़बह करने का तरीका है, उसको लिटाकर उसको ज़बह किया जाता है। ये सूरतुल बकरा में है। 41, ज़बह करने की छुरी कैसी होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐन वक्त पे बोलते छुरी का लाओ, उसको ज़बह करना पड़ता, उसको जो है धार करना पड़ता है। छुरी अच्छी तरह से पहले ही से धार की हुई होनी चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो ऐसा आदमी बुरा आदमी है जो बगैर धार की हुई छुरी से ही ज़बह करता है। तो आदमी को चाहिए कि पहले से छुरी को अच्छी तरह से ज़बह करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइदा ज़बहतुम फअहसिनुल ज़बह, जब तुम ज़बह करो अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से ज़बह करो। वलयुहिद्द अहदुकुम शफ्रतहु, तुम में से हर एक को चाहिए कि वो अपनी छुरी को अच्छी तरह से धार कर ले। फलयुरिह ज़बीहतहु, और अपने ज़बीहा को जिसको तुम ज़बह कर रहे हो उसको राहत पहुंचाओ। तुमको चाहिए कि तुम अपनी छुरी को अच्छी तरह से धार कर लो और अपने जानवर को राहत पहुंचाओ। और कर रहा है आदमी और कट रहा ही नहीं है, वैसे भी आदमी घबराया हुआ होता है, बहुत सारे नए लोग होते हैं तो कैसे कट करना समझ में नहीं आता है, और उसमें और धार वाली भी ना हो छुरी तो और परेशान हो जाता है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए कि वो छुरी अच्छी तरह से धार की भी ले, इसमें जानवर को राहत पहुंचती है, जल्दी से ज़बह हो जाता है। बाद लोग कहते हैं तुम्हारे जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, अच्छा काम नहीं है जो तुम करते हो, जानवरों की जान लेते हो। तो आप ये बात याद रखो कि जब उसकी रगें काट दी जाती हैं तो उसकी जो ब्रेन से जुड़ी हुई रग होती है वो भी कट जाती है, और उसमें जो तकलीफ का मामला है उसको मालूम ही नहीं होता है। डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं, अब वो उनसे चेक कीजिए आप क्या बोलते हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला कहते हैं मर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आदमी पर से गुजर हुआ। वादिअन रिजलहु अला सफहति शातिन, वो अपना कदम बकरी के मुंह पे रखे हुए था। वह हुआ युहिद्दु शफरतहु वहिय तलहदु इलैहि बिबसरिहा, और पांव रखा है बकरी के मुंह पे, गर्दन पे, اور اسی کے سامنے چھری دھار کر رہا ہے بکری کے سامنے, اور بکری دیکھ رہی ہے اس کو چھری دھار کر رہا ہے. وہ ابھی میرا نمبر ہے وہ بھی سوچ رہی ہے. فقال, آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, افلا قبل هذا, اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یعنی تو ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اب اس کو بتا رہا, دیکھ اب چوری کیسی مذہب آ کر رہا, تیرا نمبر لگاتا میں, افلا قبل هذا, اس سے پہلے کیوں نہیں, اتنی اس وقت سے پہلے کیوں نہیں؟ تريد ان تميتها موتتين, کیا تو اس بکری کو دو بار مارنا چاہتا ہے؟ کیا اس کو تو دو موت دینا چاہتا ہے؟ یعنی اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ جو لٹا آگے رکھا ہے اس کے سامنے چوری دھار کر رہا ہے, پہلے سے دھار کر لے اور فوراً لٹا دے اور ذبح کر دے. تو یہ کیا ہے؟ جانور کو راحت پہنچانا ہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. 42, ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا چاہیے؟ کم سے کم 3 رگیں کٹنا چاہیے ایک حدیث کے اعتبار سے, اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے یہ ہے کہ بدن سے پورا خون اگر جانور کا نکل جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, مقصود اسے جسم سے پورے خون کا نکال دینا ہے. مان انہار دم, اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے جسم کا پورا خون نکل جائے بہ جائے تو یہ اس کے لیے ذبح کرنے میں کافی ہے. حدیث میں آپ فرماتے ہیں, کل ما افر الاوداج ما لم یکن قرض ناب او حز ظفر, ہر وہ چیز قربانی کے لیے چل جاتی ہے, ذبح کرنے کے لیے چل جاتی ہے اوزار کے طور پر چھری وغیرہ, جس سے رگیں کٹ جائیں. افر الاوداج یہاں پر یعنی کٹ کرنا, افرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا, تو جس سے رگیں کٹ, اوداج ودج کہتے ہیں رگ کو, تو اوداج پلورل ہوا, 1, 2, 3, کم سے کم 3 کے لیے پلورل آتا ہے عربی زبان میں. تو جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں وہ چلتا ہے بشرطے کہ وہ ذینابن او عز ظفرن, وہ یعنی دانت نہیں ہونا چاہیے, یا وہ جیسے کوئی آدمی پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح سے دانتوں سے بھی اس طرح سے لے کے قربانی کرتے تھے, یا جو ہے یعنی ظفر ناخن وغیرہ سے بھی چیل کو یا کسی کے بھی اس طرح سے پھاڑ دیا اس کو, گردن کو اس کی رگوں کو پھاڑ دیا اس طرح سے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں, دانت اور ناخن جانور کے اس طرح سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. باقی کسی بھی چیز سے آدمی کر دے تو ذبح ہو سکتا ہے, چھری اچھی دھار والی ہونا چاہیے. اور بخاری, یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو الکبریٰ میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رگیں کٹنی چاہیے تاکہ بدن کا پورا خون اس سے نکل جائے. 43, کیا قربانی کے جانور کے ساتھ سختی کرنا صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ بہت مارتے ہیں جانوروں کو, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے, قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے. محمد بن سیرین کہتے ہیں, ان عمر رضی اللہ عنہ راى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرع, حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گائے کو بہت کھینچ رہا تھا, شات کو, بکری کو بہت زور زور سے کھینچ رہا تھا, گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. حضرت عمر نے کیا کیا, ایک درا ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو, ہنٹر, اس سے ایک کس کو, بکری کو نہیں, بکری والے کو لگایا, ایک چابک اس کو لگایا, کہا سقها لا املك الى الموت سوقا جميلا, تجھے مانا رہے, اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے, ذرا اچھے سلیقے سے لے کے جا, اس کی موت کا وقت ہے ابھی, تھوڑا عزت سے اس کو سلیقے سے لے جا, گھسیٹ گھسیٹ کے گرتے پڑتے وہ کسی بھی جا رہی اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے, کیسا لے جا رہا ہے اس کو, اس کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کر. تو انہوں نے کیا کیا, ہنٹر مار کے اس کو تعلیم دی. بیہقی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح ہے. 44, کیا جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے یا کوئی اور ذبح کرے تو بھی چلتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ, امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے جو سفید و کالے رنگ کے تھے, ان کو جو یعنی اقرنین سینگوں والے تھے, ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرے, لیکن کسی کا جی گھبراتا دیکھ کے, خون خون چکر آ جاتا بعض لوگوں کو, ہوتا ہے ایسا, اور کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا بنایا, بعض لوگوں کو خون دیکھ کے کیا ہوتا ہے, ایک دم چکر آ کے اس کو اٹھا رہے, بکرا دیے چھوڑ کے اب اس کو ہی اٹھا رہے, وہ یہ گیا کہ کیا ہوا اس کو, ایک دم منہ سے بھی پھیس ویس آنے لگتا ہے ایک دم. تو چکر وکر آتے ہیں لوگوں کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں نازک دل کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا بکرا لاؤ دوسرا بھی کر سکتا ہے اس کو. کیا کوئی اور قربانی کر سکتا ہے تو اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے. کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا صرف مرد ہی ذبح کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو مرد کا معاملہ مشکل ہوتا ہے, ڈرتا ہے بہت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے, انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بأیدیہن. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تم اپنا جانور خود ذبح کر لو, تم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر دو. اس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. بخاری کے بھی الفاظ ہیں, وامر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحینا بأیدیہن, کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی قربانیاں کر لیں. تو معلوم ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. کیا قربانی کسی اور سے کرا سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسائل بہت سارے ہم کو معلوم بھی ہوتے ہیں لیکن کر رہے تو کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن دلیل کیا ہے کوئی پوچھے تو بولے سب کر رہے ہیں نا میں بھی کر رہا, تو یہ ہماری دلیل نہیں ہونا چاہیے, ہماری دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق معه 100 بدن, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ان کے ساتھ بھیجے. فلما انصرف الى المنحر نحر 63 بيده, جب قربان گاہ میں آئے یعنی عیدگاہ میں آئے وہ سارے جانور لائے گئے, تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 جانور قربان کیے, اونٹ 63 جانور کس نے قربان کیے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر منها, تو 100 میں سے بچے ہوئے جو جانور تھے اونٹ تھے آپ نے حضرت علی کو دے دیے اور بچے ہوئے انہوں نے ذبح کر دیے. اس کو امام مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کسی اور کو قربانی کے لیے دیتا ہے تم قربان کرو, تم ذبح کرو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے؟ بعض اوقات جو حصہ لیتے ہیں وہ چٹھی اس کو دیتے ہیں, اب وہ نام بھی کچھ کا کچھ پڑھتا ہے, اس کو پہلے میں پڑھنا آتا تو میں کیوں بنتا قصاب, میں انجینئر بنتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا ہے, بولتا بھائی اتنا پڑھا لکھا میں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا, میں تو پلین چلاتا, پلین اڑاتا آسمان میں, تو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو ٹھیک ہے اگر نام لیں تو افضل ہے, اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی اس کی طرف سے ہے, وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں, اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ویسا, ارے احمد نہیں فلاں, اگر بولنا شروع کریں وہ بولے گا بھائی تمہاری قربانی تم ہی کرو. تو نام بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے, تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یہ اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں ان ذکر انھا عن فلان فهو افضل, اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ایسا. لأن النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال ھذا منک ولک عن محمد وآل محمد, کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے. وَإِن لَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَتِ النِّيَّةِ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ, کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے, لیکن ذکر کیا ہے زبان سے کرنا افضل ہے. اس کو فتاوی نور علی الدرب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. 48, اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے, ارے لارے لار ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر بھول گیا میں اس کے اندر, اتنی ٹانگ مار رہا تھا جانور کہ میں نے چھری مار دیا اس پہ, یاد ہی نہیں رہا بھولنے کا. اب وہ جانور حلال ہے کہ نہیں حلال ہے, راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہے, اس لیے کہ یعنی دو صورتیں اس میں, ایک یہ کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا, لاپرواہی کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا, یاد تھا لیکن نہیں لیا, تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے چاہے وہ مسلمان کا ہو. دو, اگر وہ بولتا ہے عام طور سے لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لیے کیا ہے, حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, سورہ انعام میں اللہ نے کہا آیت نمبر 121 میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. مسلمان غیر مسلم اہل کتاب کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں, تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ. تو ایسا جانور کھانا ہمارے لیے صحیح, یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے. تو جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا بھول جائے تو, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی المسلم اسم اللہ, مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے, ایک مسلمان ہوتا ہے اس میں اللہ کا نام, یعنی اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں, وہ اللہ کو ماننے والا ہے. فَإِن ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ, اگر وہ ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا, فَلْيَأْكُلْ, تو وہ کھا لے. وَإِن ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ, اگر ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے مت کھا, اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائز ہے, کھا سکتا ہے اس میں سے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا. یہ راجح قول اس میں ہے, یہ قول اس میں راجح. بعض علماء کہتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں, لیکن چونکہ صحابی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. اس کو عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سند اس کی ہے. کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا, اس کے یعنی ایک گائے وغیرہ ہے, اونٹنی کو ذبح کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا, تو کیا کریں گے؟ مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کو تو ذبح نہیں کیا, اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں. تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں, بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا؟ وہ مردار ہے. لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے, تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے. حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے, ہمارے نزدیک حلال ہے. کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں, دلیل ہے اس کی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ننحر الناقۃ وندبح البقرۃ والشاۃ, ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں, بکری کی قربانی دیتے ہیں. فنجد فی بطنها الجنین انلقیہ ام ناکلہ, اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے, جنین نکل آتا ہے, ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں؟ پھینک دیں, اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دے بولتے, تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں. قال کلوہ, آپ نے کہا کلوہ ان شئتم, اگر تم چاہو تو کھاؤ, اگر تم چاہو تو کھاؤ. فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُ أُمِّهِ, اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے. اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے, تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ, نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ, نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ. ہمارے مسلمان کیسے ہیں, کریلا حلال ہے, تم اگر نہیں کھاتے گنہگار ہوں گے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, چاہو تو کھاؤ, تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے, مطلب کھانا حلال ہے شرعاً اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں, تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال, کھائے تو بھی حلال. اس حدیث کو امام ابو داؤد, حاکم اور اسی طرح سے ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان, دارقطنی, حاکم اور طبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا, الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے. گوشت اور کھال کے کیا احکام ہیں؟ پچاس, سوال نمبر 50, کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں, یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی والدخر, اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھو. اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته، تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے. اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے. 51. قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے، اس کی تقسیم کیسے کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ، تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے بائس اور فقیر کو کھلاؤ. ایسا آدمی جو تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس کو بھی کھلاؤ، اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ. تو خود بھی کھاؤ اور غربا کو، فقرا کو بھی کھلاؤ. اس سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے. سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے. 3 دن میں وہ کیا کر دے. آگے سنو آپ، ذرا ٹھہرو، یہ مصیبت ہو گئی. ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، تو یہ تو گیا کام، موقع ہی چلا گیا ہمارا، تو کیا کریں؟ تو مجھ کو دے، میں تجھ کو دیتا ہوں، ایسا کریں کیا کریں؟ ہاں ویسے رستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر 1 ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے. صحابی کہتے ہیں فلما کان العام المقبل، جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام الماضی، پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسے ہی کریں، یعنی 3 دن کے اندر سب تقسیم کر دیں، 3 دن تک، یعنی 3 دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے، کیا سب ہم بانٹ دیں. قال کھلو و اطعموا و ادخروا، آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور بچا کے رکھو. فان ذلك العام کان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها، اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے، میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو، یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا 3 دن تک رکھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، یعنی 3 دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے. وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا. اب تم کیا کرو، کھاؤ کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو، بچاؤ. کب تک بچاؤ کہا آپ نے، تو مہینہ بھر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے؟ کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں، پہلے حد تھی اب حد ہے، آپ کو یاد نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے اتنا بھی نہ سنبھالے کہ گوشت سڑنے لگے، اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھینکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، آدمی بانٹ کے لوگوں کو غربا اور فقرا میں دے دے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا فکلو و تصدقو و ادخرو، کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ، صدقہ کرو اور سنبھال کے بھی رکھو، تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا. اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، بس 2 حصے آپ کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک دوسروں کے لیے. دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہیں دیں، رشتہ دار، دوست، دشمن، اپنے پرائے، سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی لازم ہے، لازم کے حق